الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام المسلم كجسد واحد اشتكى عينه اشتكى كله اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے بلبل نادا تجھے سوجی ہے نوا گانے کی، مجھے تو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی. قفس بھی دام بھی انداز بالکل نئے ہوں گے، نئی تدبیر ہوگی تجھے پھندے میں لانے کی. بچنا ہے اگر تو نے ان سے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، ورنہ پھر نہ ہوگی سماعت کسی حیلے بہانے کی. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں، جنگ کے مسلمانوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 11 اپریل سن 2003 کی تاریخ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونے کا ایک مرتبہ پھر موقع مل رہا ہے. میرے لیے آج کے دن آپ حضرات کے سامنے خطاب کے لیے حاضر ہونا بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا. بادل نخواستہ بہت سوچ وچار کے بعد چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو، اس لیے کہ عالم اسلام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو انتہائی المناک واقعہ اور سانحہ پیش آ چکا ہے، سقوط بغداد کی شکل میں امت مسلمہ کو جو ایک نئے زخم سے دوچار ہونا پڑا ہے، جو لوگ آنکھیں رکھتے ہیں، جن کے پاس دل ہے، خدا کی قسم آج وہ مضطرب قلب کے ساتھ خون کے آنسو رو رہے ہیں. سقوط کابل سے ہم سبق حاصل نہ کر سکے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سقوط کابل کے بعد بغداد بھی مسلمانوں کی لاشوں سے اٹ جانے کے بعد غیروں کے ناپاک وجود اور غلیظ بوٹوں کی زد میں آ کر آج مسلمانوں سے چھن چکا ہے. لیکن اتنا بڑا زخم لگنے کے بعد بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے. خدا کی قسم میں حیران ہو رہا ہوں، اور میرے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا ہے جو بعض اوقات جانوروں کی فلم میں آنکھوں سے گزرا ہوتا ہے کہ ورلڈ لائف والوں نے جانوروں کی جو فلمیں بنائی ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معصوم جانور کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو جسامت، قدامت اور طاقت کے اعتبار سے بڑی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ایک بھیڑیا آتا ہے، بھوکا شیر آتا ہے، وہ جانوروں کے پیچھے بھاگتا ہے، سینکڑوں جانور آگے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کسی ایک جانور میں بھی یہ حس نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کو سمجھا سکے کہ یہ آنے والا بھیڑیا، یہ شیر، یہ چیتا، یہ تو ایک ہے، ہم مل کر اسے بھگا سکتے ہیں.
بعض اوقات جانور کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اپنے بڑے بڑے سینگوں کو زمین کر سامنے رکھ کر وہ شیر کے سامنے چیتے کے سامنے ڈر جاتے ہیں تو خونخوار بھیڑیے کو بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ بھیڑیا آتا ہے ایک جانور کو شکار کر کے اس کی چیر پھاڑ کر کے اپنا نوالا بنا کر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے جانور جمع ہوتے ہیں, وہ اس چیر پھاڑ کیے ہوئے جانور پر آنسو بہانے کی بجائے وہ بھی اس کے گوشت کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. وہ تو جانور ہیں, نا سمجھ اور بے عقل ہیں, ان میں تو اللہ نے عقل کی دولت نہیں رکھی ہے. ذرا آپ سوچ کر تو دیکھیں کیا آج عالم اسلام کی اور دنیا کے مسلمانوں کی یہی حالت نہیں ہے. سارے دیکھ رہے ہیں کہ ایک غنڈہ بدماش ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے, کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, خالی خالی نعرے لگاتے ہیں, اپنے اتحاد و وحدانیت کی باتیں کرتے ہیں, عالمی اصولوں اور ضابطوں کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر وہ گنڈا بدماش بھیڑیا جب دوڑ کر آگے آتا ہے تو دم دبا کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جس ایک کو پکڑ لیتا ہے تو چاروں طرف کھڑے ہو کر پھر اس کا منظر دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے یہی خونی منظر افغانستان میں دیکھا, یہی خونی منظر ہم نے عراق میں دیکھا. چاروں طرف کھڑے ہو کر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تڑپنے والا کیسے تڑپ رہا ہے, مزاحمت کرنے والا کیسے مزاحمت کر رہا ہے. بھئی آپ مرغی کو ذبح بھی کرنا چاہیں ہاتھ پاؤں تو وہ بھی مارتی ہے, اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے, جب کوئی ظلم کا نشانہ بن رہا ہوتا ہے, جب کوئی دشمن کی زد میں ہوتا ہے, جب کوئی بندوں کی بارش میں موت و حیات میں مبتلا ہو کر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی مزاحمت ہو رہی ہے, بڑا دفاع ہو رہا ہے, بڑا مقابلہ ہو رہا ہے, اور ہم اس موت و حیات میں مبتلا انسان کی اس آخری کشمکش کو جرأت اور بہادری کا نام دے کر پھر ہم معجزات کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. اچانک اچانک کوئی معجزہ ہو جائے گا, اچانک اچانک وہ غیبی مدد آ جائے گی, اچانک اچانک کوئی آسمان سے بجلی گر پڑے گی, اچانک اچانک زمین کے سینے سے کوئی بھچال اٹھ کرا ہوگا, اچانک اچانک دریاؤں میں طغیانی آ جائے گی, دشمن غرق ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. جب کوئی معجزہ صادر نہیں ہوتا, کوئی کسی قسم کا واقعہ نہیں آتا, یہاں تک کہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ملک اور مبتلا لوگ آخر آہستہ آہستہ دم توڑ دیتے ہیں, تو پھر ہماری حالت انہی جانوروں جیسی ہو جاتی ہے جو جانور بھیڑیے کے چھوڑے ہوئے اس چیرے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. پھر ہم آگے بڑھ کر کہتے ہیں ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے, ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے, ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر عالم اسلام کی اور کیا حالت ہے. پہلے ہم انتظار کرتے ہیں, اگر صدام زندہ رہا تو زندہ باد کہیں گے, ملا عمر صاحب زندہ رہے تو زندہ باد کہیں گے, غالب بن گئے فاتح بن گئے تو زندہ باد کہیں گے, ہیرو کہیں گے. اب وہ دم توڑ گئے ہیں, اب ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, چلو ٹھیک ہے یار, یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو ہو گئی جو ہونے والی تھی, اب ہمیں بھی آگے بڑھ کر کوئی حصہ لے لینا چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے ہم نے ٹھیکے لینے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم نے حصہ لینا ہے, کوئی اقتدار میں حصہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے, کوئی کھیتوں میں حصہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے, کوئی اس کی باقی چیزوں میں تعمیر کے بہانے کہ ہم جناب اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے اور جناب ہم اس کی تعمیر کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. آج مسلمانوں کی حالت اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں, اور خدا کی قسم اب ہم جن لمحات سے گزر رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو, ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنوں کو سن کر دیکھو, ہر بولنے والی زبان کی بات سمجھ کر دیکھو, آج دنیا کا ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے اب کس کی باری ہے, اب کس کی باری ہے. باوجود ہر آدمی سمجھ رہا ہے اور بخوبی سمجھ رہے ہیں اب کس کی باری ہے, بھائی اب یہ بلا کس کے گھر میں آنی ہے، اب بھیڑیے نے کس کو شکار کرنا ہے، اب گنڈے نے کس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے، اب کس کی رضا کو کھینچنا ہے، اب کس کے ساتھ اس نے دو دو ہاتھ کرنے ہیں، اب ہم سوچ رہے ہیں، اور پھر ساتھ کھڑے کھڑے خوشفہمی میں بھی اتنا مبتلا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم خیریت سے ہیں، ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں، ابھی وہ دور ہے، ابھی ہمارا مسئلہ بہت دور ہے، ابھی ڈیلی دورست والی بات، وہ جملہ رکھتے جا رہے ہیں، آج پورا عالم اسلام سوچ رہا ہے اب کس کی باری ہے، جو قریبی قریبی ملک ہے وہ ابھی سے بولنے لگ گئے ہیں کہ جناب والا یہ ظلم ہوا ہے، اب ہماری باری آ سکتی ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں ہماری باری آ سکتی ہے، تمہاری باری آ سکتی ہے، فلاح کی باری آ سکتی ہے، خدا نے عقل ایسے چھین لی ہے، باری دیکھ رہے ہیں، موت دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر اپنی تباہی اور بربادی کا راستہ دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود نہ دفاع کے لیے کوئی سامان ہے، نہ اپنے خلا کو پر کرنے کا کوئی موقع ہے، نہ اپنی سبا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوئی تیار ہو رہا لگائیں گے، بلیئر کے خلاف بھی نعرے لگائیں گے، ساتھوں کے خلاف مفتو قومیں کچھ عرصہ تک مرد آباد کے نعرے لگایا کرتی ہیں، بالآخر رنگ فاتحین کا غالب آیا کرتا ہے اور یہ چند بولنے والی آوازیں بھی آہستہ آہستہ خاموش ہو جایا کرتی ہیں۔ بہت بڑا سانیہ، کوئی معمولی سانیہ نہیں ہے، اور اب عام طور پر یہ تاثر ہے کہ اب شام کی طرف ہی بڑھیں گے لوگ، اب یہ شام کی طرف جائیں گے۔ میں آپ کو بات جان لینا چاہیے، اسرائیل اور عراق کے درمیان میں شام ہے، عراق کا مسئلہ بطور انہوں نے اپنے خیال میں حل کر لیا ہے، اگر شام کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ شام کا مسئلہ بھی وہی ہوگا جو عراق کا ہوا ہے، آگے اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے وہی اذان، اسرائیلیوں کا وہی نعرہ، یہودیوں کا وہی منصوبہ، وہ کہتے ہیں ہماری مملکت، ہماری حکومت محض اسرائیل کے نقشے پر نہیں ہے، بلکہ عراق ہماری حکومت ہے، شام ہمارا ہے، سعودیہ ہمارا ہے، اردن ہمارا ہے، مصر ہمارا ہے، یہ سارا خطہ ارض ہمارا ہے، اور ہم نے اس اپنی حکومت کو یہاں تک قائم کرنا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں اس دن کا، جو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر حالات یہی رہے تو پھر نوبت یہاں تک پہنچے گی، اگر شام بھی نہ رہا تو اسرائیل کی حکومت شام اور عراق سے ہوتی ہوئی، پھر یہی لوگ ہیں جو سعودیہ کے دروازے پر دستک دیں گے اور مکہ مدینہ کی طرف غلط قدموں سے، نہ پاک عزائم لے کر نہ پاک قدموں سے بڑھ رہے ہوں گے، اور امت مسلمہ ہے کہ تک تک دیکھ رہی ہوگی، مگر اس کے پاس دفاع کرنے کی کوئی سکت نہیں ہو۔ ہم سوچتے ہیں یہ مقدس مقام ہے، خدا ان کی حفاظت کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، لیکن سوال یہ ہے جب قیامت کے روز ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا حشر کن لوگوں کے زمرے میں ہوگا، ہم کن لوگوں کے زمرے میں کھڑے ہوئے ہوں گے، ہم دفاع کرنے والوں کے زمرے میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم دشمن کا مقابلہ کرنے والوں کے مقابلے کے زمرے میں کھڑے ہوئے ہیں، یا ہم دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا دشمن کو دیکھ کر شروع میں اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، بعد میں اس کا اقتدار تسلیم کر کے اس کو سلام کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، ایسے لوگ جو دشمن کے ساتھ دفاع کرنے کی بجائے یا دشمن کے ساتھ مل کر لڑنے کی بجائے چڑھتے سورج کے پجاری بنتے ہیں، تاریخ میں یہی لوگ غدار کہلاتے ہیں، تاریخ میں یہی لوگ زمین فراش کہلاتے ہیں، تاریخ میں یہی لوگ بدترین کہلاتے ہیں۔ آج ہماری حیثیت ایک تماشبین سے بڑھ کر رہی ہے، ہم تماشبین کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کہتے یہی بات ہے، کیا کریں جی، ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس جدید ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، جدید ہتھیار نہیں ہے، تو اس میں قصور امریکہ کا ہے، اس میں قصور برطانیہ کا ہے، ہمارا ہی قصور ہے۔ اگر ہمارے حکمران ہر ملک میں محلات بنا کر عرب کے شہزادے اور حکمران سال ہر سال تک اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی محلات تیار کر کے غیروں کے بینکوں کو اپنے دولت اور پیسے سے بھر سکتے ہیں، اپنے محلات میں عیش و عشرت کے لیے اربوں کھربوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، تو کیا اپنے دفاع کے لیے خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ اپنے دفاع کے لیے بھی کوئی خرچ کیا جا سکتا تھا، لیکن آج کوئی شخص اس طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، غافل ہے ہر طرف، اور مجھے تو اپنے وطن کی، اپنے ملک کی خدا کی قسم فکر پڑی ہوئی ہے کہ ایک صدام اور عراق ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عراق کے جتنے مزائل تھے وہ شام کے پاس تھے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل شام کی باری آئے گی کہیں گے نہیں یہ شام کے سے سعودیہ میں چلے گئے، پھر سعودیہ کے پیچھے پڑیں گے یا ایران کے پیچھے پڑیں گے، پھر آہستہ آہستہ کہیں گے سب کی ماں تو پاکستان ہے، ساری شرارت کا آغاز تو یہاں ہوتا ہے، نئی ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہے، ایٹم بم تو ان کے پاس ہے، یہی عالم اسلام کے باتیں کرتا ہے، یہی مجاہدوں کو پناہ دیتا ہے، اسی نے ساری گڑبڑ کی ہے، لہذا ان کو مارنے کی بجائے پہلے اسماعیل کو کیوں بھی مار دیتے جہاں سے ساری بکور ان کے برائی جنم لیتی ہے، یہ جو برائی کے محور کے طور پر انہوں نے نشان لگا رکھے ہیں، ہمارا نشان باقی نشانوں سے کوئی زیادہ چھوٹا نہیں ہے، ہم سرے فہرست ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے جس طرح آدمی مکان پر چلنے کے لیے پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ استعمال کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں افغانستان کا مسئلہ ہو، عراق کا مسئلہ ہو، اس کے بعد چاہے شام کا مسئلہ ہو، یہ سب زینے ہیں، اصل مقصد دشمن کا پاکستان پر یلغار کرنا ہے، اصل مسئلہ اس کا پاکستان کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اس سے پہلے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کبھی اس کے دشمن ہماری سرزمین پر قدم رکھے، اے کاش مسلمانوں کو ایسی قیادت نصیب ہو جائے کہ وہ دشمن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو وہی روک ڈالے، وہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں اور منصوبوں کو وہی خاک میں ملا دے، خدا کی قسم اس وقت مسلمانوں کو جہاں اور بڑی چیزوں کی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ملت اسلامیہ کی ہے کہ ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، مسلمان کوئی قیادت نہیں، آپ حیران ہوں گے کہ 57 اسلامی ملک ہیں لیکن کوئی ملک کسی اسلامی ملک پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ قیادت تو نام اس کا ہے کہ قائد کہے کہ ہر ملک اپنی اپنی سرحدیں مٹا دو تو سرحدیں مٹ جائیں، ویزا سسٹم ختم کر دو ختم ہو جائیں، اپنی فوج ایک بنا لو فوج ایک بن جائے، ٹیکنالوجی مشترکہ ہے ٹیکنالوجی مشترکہ ہو جائے، اگر یورپ کے 15 ملک مل کر اپنی کرنسی ایک بنا سکتے ہیں، اپنی دفاعی فوج اس گزرے دور میں ایک کر سکتے ہیں، اپنے اپنے ملک کا روپیہ، اپنے اپنے ملک کے ٹکے، اپنے اپنے ملک کے پیسے سارے ختم کر کے ایک یورو کی شکل میں ایک کرنسی کو ایجاد کر سکتے ہیں، ایک فوج کو تفتیش دے سکتے ہیں، کیا مسلمان مل کر اپنی کرنسی ایک نہیں کر سکتے، اپنی فوج ایک نہیں کر سکتے، اپنی دفاعی انداز میں ٹیکنالوجی ایک نہیں کر سکتے؟ حالانکہ یورپ کے ملک تو مختلف حصوں میں بچے ہوئے ہیں، مسلمان ملکوں کی حالت یہ ہے کہ جس طرح کڑی سے کڑی مل کر زنجیر بنتی ہے، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں ایک زنجیر کی طرح پیوستہ ہے، متحد اور متفق ہے، ہر ملک دوسرے سے ملا ہوا ہے، جرات نہیں ہے دشمن کی کہ مسلمانوں کی ملک کی طرف پہلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، عالمی قیادت تو دور کی بات ہے، آپ حیران ہوں گے کسی ایک ملک کے پاس، کسی ایک اسلامی ملک کے پاس اس ملک کے اندر بھی قیادت نہیں ہے، آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں، اینٹ اٹھائے قائد، اینٹ اٹھائے قائد، اینٹ اٹھائے قائد، آپ کو اتنے قائد مل جائیں گے کہ عوام سے زیادہ قائد، عوام سے زیادہ قائد، ہر آدمی قائد، اپنے علاوہ بی بی ووٹ نہیں دے رہی مگر قائد اسلامی انقلاب ہے، سگا بیٹا ووٹ نہیں دے رہا قائد جمہوریت ہے، پوری برادری ساتھ نہیں ہے قائد انقلاب ہے، یہاں جگہ جگہ قائد انقلاب، قائد ملت اسلامیہ، قائد جمہوریت، قائد پاکستان، لقب بلانے میں اور بڑے بڑے نام لکھوانے میں ہم میں ہر ایک آگے ہے، اگر ہمارے ملک کی عوام 14 کروڑ ہے، پس چلے قائدین ان کا تو 15 کروڑ بن جائے. اور جو حال آپ کے ملک میں ہے یہی حال باقی ملکوں میں ہے, یہی حال باقی ملکوں میں ہے. ملک کے اندر قائد نہیں ہے, کسی ملک میں ایک متفقہ قائد نہیں ہے ملت اسلامیہ کے پاس, جس قوم کا شرازہ اس بری طرح بدل بکھر گیا ہو, جس قوم کا کوئی سربراہ نہ ہو, اور جس جن بھیڑوں کا کوئی گڈریا نہ ہو, اور جن بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہو, جس گھر کا کوئی محافظ نہ ہو, جن بچوں کے سر پر باپ کی شفقت نہ ہو, اور جن شاگردوں کے لیے کوئی استاذ نہ ہو, جن مریدوں کی اصلاح کے لیے کوئی مرشد نہ ہو, پھر ان مریدوں سے, ان شاگردوں سے, ان بچوں سے, اس کام سے آپ کوئی بڑا کام نہیں, یہ ناممکن ہے. خال کے کائنات میں ہر دور میں پیغمبر کو قائد بنا کر بھیجا ہے, ہر پیغمبر اپنی امت کا دیو نبی بھی ہوتا ہے, قائد بھی ہوتا ہے, اور نبیوں کے بعد ہر پیغمبر کا جانشین امت کا خلیفہ بھی ہوتا ہے, قائد بھی ہوتا ہے, سردار بھی ہوتا ہے, امیر بھی ہوتا ہے. قیادت کے بغیر کبھی کام نہیں بن سکتے. قرآن بار بار کہتا ہے قال الملأ الذین کفروا من قوم, قوم کے سرداروں نے کہا, قرآن بار بار کہتا ہے وجعلنا منکم ائمۃ, ہم نے تم میں سے امام بنائے, سردار بنائے. قرآن بار بار کہتا ہے ہم تمہارے اندر سے خلیفہ پیدا کریں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کی خلافت دیں گے. خلیفہ ہو, امام ہو, نبی ہو, جانشین ہو, سردار ہو, قائد کہلاتا ہے. آج ملت اسلامیہ مجبوری طور پر اور انفرادی طور پر قیادت سے محروم ہو چکی ہے, قیادت ہی نہیں ہے. اور جب قیادت نہ ہو, گھر میں کوئی بڑا نہ ہو, کلاس میں استاد نہ ہو, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں پھر دھینگا مشتی ہوتی ہے, پھر آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پھاڑتے ہیں, پھر کلاس روم نہیں رہتا, پھر وہ میدان جنگ بن جاتا ہے, پھر گھر امن کا گھر نہیں رہتا, پھر اس گھر میں آگ لگتی ہے, پھر اس گھر میں تباہی آتی ہے, پھر اس گھر میں بربادی آتی ہے. آج ملت اسلامیہ کی تباہی, بربادی اور ذلت اور رسوائی کو دیکھ کر خون کے آنسو بہائے جا سکتے ہیں, مگر مسئلے کا حل نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک ملت اسلامیہ کو قیادت نصیب نہیں ہوتی. قیادت نصیب ہو جائے, ایک جھنڈے تلے آ جائیں. اور ایک وقت آیا تھا پچھلے سالوں میں کہ امت اسلامیہ کو قیادت نصیب ہو رہی تھی, مسلمانوں نے تو محسوس نہ کیا, غیروں نے محسوس کر لیا, اور فوراً اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا گیا. میری ملاقات فیصل شہید ہیں کہ جنہوں نے قیادت کا سبوت کرتے ہوئے عالم عرب سے کہا تھا, آئے روز امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل وہاں ظلم ڈھا رہا ہے, آئے روز امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے اسرائیل میں فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, بیت المقدس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ جاتیاں نا انصافیاں ہو رہی ہیں, لہذا میرا یہ فیصلہ ہے کہ آج کے بعد ہمیں اپنا تیل بند کر دینا چاہیے. شاہ فیصل شہید نے تیل کے بندش کا اعلان کیا تھا, خدا کی قسم پوری دنیا دیکھ رہی تھی, امریکی گاڑیاں بھی کھڑی ہو گئی تھی, اس کے جہاز بھی کھڑے ہو گئے تھے, اس کے ٹینک بھی بند ہو گئے, اور آخر انہوں نے گھٹنے ٹیکے, ہاتھ جوڑ کر کہا, جو مطالبہ آپ منوانے کے لیے تیار ہیں ہم ماننے کے لیے آمادہ, ہم ماننے کو تیار ہیں, آپ ہمارا تیل بند نہ کریں. آج کے دور میں تیل کی حیثیت بڑی ہے جو انسان کی زندگی کے لیے پانی کی حیثیت ہے. اگر انسان کو پانی نہ دیا جائے وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. اگر آج دنیا کے پاس پٹرول اور تیل اور گیس نہ ہو تو انسانیت تڑپ تڑپ کے مر جائے. ہم خدا کا شکوہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف سے آسمان سے کوئی عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا, ہم خدا کا شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی ہو گئی, مقدس مقامات کی توہین ہو گئی ہے, بے حرمتی ہو گئی ہے, بغداد کی مسجدوں پر بمباری ہو گئی ہے, وہاں معصوم بچے قتل کر دیے گئے ہیں, ہماری مدد نہیں ہوئی, ہماری نصرت نہیں ہوئی. اور خدا کی ذات تو وہ کریم ذات ہے, وہ رحیم ذات ہے, اور جس نے ساری دنیا کے لیے زندگی کا دار و مدار بننے والا پانی تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے, تم چاہو پوری دنیا کا پانی بن کر سکتے ہو, تم چاہو پوری دنیا کی گیس بن کر سکتے ہو, تم چاہو پوری دنیا کا تیل بن کر کے اور نیکوں کو سس پر ملنے کے مجبور کر سکتے ہو. خدا نے سارے دعوتیں تمہیں دی, پچاس تمہیں دیا, پیار تمہیں دیا, گیس تمہیں دیا, ہیرے جواہرات کی کاریں تمہیں دی, جو کچھ کائنات کے بدن میں کوئی تالک ہے, سمندروں کی تہ میں ہیرے ہوتی ہے, وہ تمہیں عطا کر دیے, تم ہی نافرمان بن بیٹھو, تمہیں یا سمجھ بن بیٹھو, تمہیں یا دان بن بیٹھو, تمہیں یا ہو کے ہاتھ میں پتلے عمل کے راستے لگ جاؤ تو شکوا خدا سے کیا ہو سکتا, کیا شکوا ہو سکتا خدا سے. ہر چیز خدا نے ہمیں دی, ساری دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے, لیکن ہمارا حال, ہر دنیا کا حال, ہر بڑی سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے, عیاشیوں پہ صرف ہو رہی ہے, بدماشیوں پہ صرف ہو رہی ہے. حضرت شیخ جہاں سے گزرتے ہیں, شیخ کی مقدس ابا کو, شیخ کی مقدس ابا کو پکڑنے والی گوریاں قطاروں میں کھڑی ہوتی ہیں, شیخ کی جیب بیلر پھینکتی چلی آتی ہے, گوریاں اٹھاتی چلی آتی ہیں. شام کو شیخ کی دستار بھی گناہوں سے علیحدہ ہوتی ہے, شیخ کا ذہن بھی بدماشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسے شیخ جن کی گواہوں پر, جن کی اباؤں پر, جن کی دستاروں پر ہزاروں بے حیائی کے دبے موجود ہوں, بے غیرتی سے علیحدہ ہوں, ایسی قیادت سے مسلمان قوم نجات پا جائے, یہ خیالت تو محالت تو جنون کیسے ہو سکتا. جن کو ہم نے قائد بنا رکھا ہے, شام ہونے سے پہلے پہلے جام پہ جام چلتے ہیں, جام پہ جام چلتے ہیں, ام الخبائث سے تانتے کی جاتی ہیں, ام الخبائث سے نوش کرنے کے بعد دنیا بھر کی بدماشیاں, دنیا بھر کی عزتیں تتار تار تار ہوتی ہیں, تاراض ہوتی ہیں, صبح کوستے ہیں تو قائد ملت اسلامیہ کہلاتے ہیں, صبح کوستے ہیں عالم اسلام کے نجات دہندہ کہلاتے ہیں, صبح کوستے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارے جیسا تو کوئی پاسا نہیں ہے, امت کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں, لڑاتے ہیں بحثوں پر. ایسے لوگوں کی وجہ سے امت زخم پہ زخم کھا سکتی ہے, کبھی بھی ساتھ نہ سبھی آگے چلے جائیں, ان کی پس پر تازیاں نہیں پڑتی, اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں جیسے آج پڑھ رہے ہیں. یہ عذاب ہے خدا کی طرف سے. اور میرے سامنے اس وقت دو قومیں ہیں قرآن سے, ویسے تو کئی قومیں ہیں. میں نے چند دن پہلے قرآن کریم میں غور کیا کہ اللہ ہمارے موجودہ حالات کا علاج کیا ہے, ہمارا نتیجہ کیا نکلے گا. میں نے جب قرآن کریم میں تھوڑا سا نظر ڈالی, دو واقعات ابھر کر میرے سامنے آئے. ایک واقعہ قوم سمود کا ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا. اتنی زبردست قوم, اتنی طاقت اور قوت والی قوم. قرآن کہتا ہے تنہتون الجبال بجوتن فارحین, ایسی قوم تھی کھڑے پہاڑ کو تھوڑی سی محنت کے بعد ایک محل میں تبدیل کر دیتی تھی. وہ جو چند دن پہلے پہاڑ ہوتا تھا, اب اس کو دیکھو تو پہاڑ کی جگہ ایک خوبصورت محل موجود ہوتا تھا. ہوتا تھا نہیں, ابھی بھی چلے جائیں مدینہ منورہ سے 350 کے میل کے فاصلے پر شارائے اردن پر, جہاں سے اردن کا ملک بمشکل 40-50 میل رہ جاتا ہے, وہاں مدائن صالح ہیں. میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھی. آپ مدائن صالح میں جائیں, صرف پوش پہاڑ ہیں, لیکن آپ پہاڑوں کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس طرح کاٹ دیے گئے ہیں, ایسے لگتا ہے پہاڑ نہیں کسی جن اور بڑی دیو ہیکل مخلوق نے آ کر یہ دیواریں کھڑی کر دی ہیں. آج کے دور میں پہاڑ اس طرح نہیں کاٹے جا سکتے جس طرح ہزاروں سال پہلے اس قوم نے پہاڑوں کو کاٹ کر دیواروں کی شکل دے کر اپنے پورے 100 میل کے ایریے کو ایک قلعہ کی شکل بنا دیا. آپ اس میں داخل ہو, آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی. آج کل ایک سی ڈی بھی ملتی ہے بازار میں, قصص القرآن کے نام سے, غالباً اسی نام سے ہے. اس میں بھی ان کی وہ تمام کی تمام تصاویر ہیں, وہ سارے مناظر ہیں. آپ دیکھیں پہاڑ کو دیکھیں گے, حیرت کی انتہا نہیں رہے گی. ہے تو پہاڑ, مگر پورا پہاڑ ہاتھی کی شکل میں ہے, وہ پورا پہاڑ شیر کی شکل میں ہے. دور نظر پڑے گی تو کیا نظر آتا ہے, پہاڑ کے اوپر ایک کوئی بادشاہ کھڑا ہوا ہے, کوئی جنرل کھڑا ہوا ہے, کوئی فوج کا سپہ سالار کھڑا ہوا ہے. آگے ہزاروں کی تعداد میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی فوج تیار کھڑی ہوئی ہے جو لڑنے کے لیے آمادہ تیار ہے. آج بھی اسلام کے ظالم آنے کے باوجود ان کے نینو نقص
مٹانے کے باوجود آپ وہاں جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک زندہ جیتا انسانوں کا ہجوم کھڑا ہوا ہے جو حملوں حملوں سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہے, چوکس ہوشیار ہے. آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں. یہ قوم ہے قوم ثمود. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اس قوم کو تبلیغ کی دعوت دی تو قوم نے پہلے تو کہا اے صالح تو آج ہمارے دعوت دینے آ گیا ہے, مرجوب بنفینا تو ہمارے درمیان میں ایک ایسا ہونہار بچہ تھا, ہمارا تیرے بارے میں خیال تھا, تو قوم کی شہادت اور قیادت کرے گا, تیرے بارے میں ہمارا خیال تھا, تو بڑا ہو کر کوئی بہت بڑا آدمی بنے گا, مگر افسوس ہے تو ہمیں عجیب و غریب باتوں کی طرف دعوت دے رہا ہے. صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, مجھے نبی اور رسول بنا دیا ہے, میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تاکہ دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے, آخرت میں بھی تمہیں کامرانی نصیب ہو جائے. قوم نے کہا ہم تو یہ نبی اور رسول نہیں مانتے. فرمایا کیا مان کب مانو گی؟ کہا مانتے یہ ہیں, ہم نے بڑے بڑے پہاڑ تراش دیے ہیں, ہم نے بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا ہے, مگر یہ چٹان بڑی مضبوط اور بڑی سخت ہے, ہم نے سر پھوڑ پھوڑ کر دیکھا مگر ہم اس چٹان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اگر تیرا رب ہے, تو کسی خدا کا, کسی بڑی طاقت کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے, تو پھر تیرا خدا اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی نکالے, وہ اونٹنی ہمارے سامنے بچہ جنے, بچہ جننے کے بعد وہ اونٹنی دودھ دے اور ہم اس کا دودھ نکال کر دودھ پیئے. اگر تیرے خدا میں ایسی طاقت ہے وہ ایسا کر دکھائے گا, ہم تو ان پر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی, چٹان ہل جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, اونٹنی آئی بہت بے ہوتے بڑی قد و قامت کی اونٹنی, پوری قوم کے سامنے بچہ جنا. پھر جب دودھ دینے لگی ہے پوری قوم نے مل کر دودھ پیا, ہر گھر میں اونٹنی کا دودھ پہنچ گیا, ہر گھر میں اونٹنی کا دودھ موجود ہے, ہر آدمی شراب ہو چکا ہے, سب کے گھر دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, مگر اونٹنی کا دودھ ختم ہونے کو نہیں آتا. اتنا بڑا معجزہ دکھایا, چاہیے یہ تھا کہ قوم ایمان لے آتی. قوم نے ماننے سے انکار کر دیا, کہا یہ تو جادو ہے, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی زیادتی کی, معجزہ مانگا انکار کرتے ہو, خدا کے عذاب سے ڈرو. اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے, نا قط اللہ خدا کی اونٹنی ہے, اسے نقصان نہ پہنچانا, مگر بدبختوں نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اونٹنی چیخ مار کر جان جانے آفرین کے سپرد کر گئی اور اس کا بچہ پہاڑوں کے اندر غائب ہو گیا, اس کا بچہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا, فرمایا میری قوم تین دن ہے تمہارے لیے عذاب کے, اب خدا کا عذاب آ کر رہے گا. قوم کی سرکشی کا عالم یہ تھا, پہلا دن گزرا ہے چہرے زرد ہو گئے ہیں مگر پھر بھی تائب ہونے کے لیے تیار نہیں, دوسرا دن گزرا ہے چہرے سرخ ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ندامت کے آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں, تیسرا دن گزرا ہے چہرے سیاہ آ چکے ہیں, یقین ہے کہ عذاب آ رہا ہے, مگر گھروں سے نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کدھر سے عذاب آ رہا ہے, کدھر سے عذاب آ رہا ہے, ہم عذاب کا مقابلہ کریں گے. ایک یہ قوم ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم کس کیفیت میں ہیں, ہم ایک پہ ایک عذاب دیکھ رہے ہیں, کبھی ایک جگہ مار پڑ رہی ہے, کبھی دوسری جگہ مار پڑ رہی ہے, کبھی ایک جگہ تازی آنے لگ رہے ہیں, ایک جگہ منہ کالا ہے, دوسری جگہ منہ کالا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. یہ تو اسی قوم کی طرح ہے. پھر آسمان سے دھواں آیا, آسمان سے آگ برسی ہے, ایک ایسی چیخ, ایک ایسی ہولناک آواز اس قوم پر مسلط ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے پھر دیکھنے والوں نے دیکھا جس طرح تلے, جس طرح کھجور کے تلے زمین پر بیٹھے ہو رہے ہیں, پھر پوری قوم سے پردے باہر میں زندہ نہیں رہ سکا. ایک یہ قوم ہے اور ایک قوم ہے جس کا ذکر قرآن کہتا ہے, یہ وہ قوم ہے جس کی طرف سیدنا یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا. یونس علیہ السلام نے دعوت دی, سمجھایا باز آؤ, شرک کی آلودگیوں سے بچ نکلو, یہ شرک کی بیماری جو تمہیں آئے روز ذلت اور تباہی اور بربادی کے گھروں میں لے جا رہی ہے, باز آؤ اسے. قوم باز نہ آئی. آپ نے فرمایا تم پر عذاب آئے گا. بالآخر قوم کہنے لگی کب عذاب آئے گا؟ فرمایا اچھا فلاں تاریخ تک عذاب آ جائے گا. یہ کہا اور سیدنا یونس علیہ السلام اپنا شہر چھوڑ گئے. یہ کہہ کر نینوا سے باہر نکل آئے, دریا کے اوپر آئے تو کشتی کھڑی تھی, کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں, چند ہی فلانگ پر کشتی سمندر میں جاتی ہے تو بھنور میں پھنس جاتی ہے. جب سمندر میں بھنور میں کشتی آئی ہے تو ملا نے کہا لوگوں میری بات سنو, آج تک جب بھی کشتی کبھی بھنور میں آئی ہے تو یقیناً یقیناً یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوتا تھا، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر اس سے بھاگنے کے لیے، اس کی قید سے آزاد ہونے کے لیے وہ دور نکل جانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، تب کشتی بھنور میں پھنستی ہے۔ اگر تم میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے وہ کشتی سے اتر جائے، سب کی جان بچ جائے گی۔ جب ملا کی آواز پہ کوئی بھی نہ اٹھا، سیدنا یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میں ہوں میں۔ آپ اتنے نیک اور پاس تھا، آپ کسی کے غلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہوں، خدا کا حکم نہیں آیا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ، میں خدا کے حکم سے پہلے، اللہ کی اجازت سے پہلے بستی چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میری وجہ سے سب مصیبت میں ہیں، مجھے اٹھا کر دریا کے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کو ہم کیسے اپنے ہاتھوں سے آپ دریا کے حوالے کر دیں، ہم سمجھتے ہیں آپ تو کوئی بہت برگزیدہ نیک انسان ہے۔ بلاخر مجبور ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا ہم قرآن دادی کرتے ہیں۔ جب قرآن دادی کرنے لگے، جب قرآن نکالتے ہیں حضرت یونس کا نام ہے، جب قرآن نکالتے ہیں حضرت یونس کا نام ہے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پل تک محل ہو تو وہ مریم، خدا کی بھیجی ہوئی مچھلی آتی ہے، سالم کی سالم سیدنا یونس علیہ السلام کو نکل لیتی ہے۔ پورے کے پورے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ فلولا انہ کان من المسبحین لالا بس فی السجن فی بطنہ یوم یبعثون۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ادھر قوم کا کیا بنا؟ قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، انہوں نے کہا یاد رکھو یونس علیہ السلام کی بات ہم نے نہیں مانی، لیکن یہ بات طے ہے جب بھی انہوں نے کہا سچ کہا، جب بھی کہا سچ کہا، وہ عذاب کی خبر دے گئے ہیں، اب عذاب آئے گا۔ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ دیکھا آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ جب قوم نے عذاب دیکھا تو اکڑنے کے لیے، قوم نے عذاب دیکھا دفاع کرنے کے لیے، قوم نے عذاب دیکھا تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئی، بلکہ سب نے کہا اپنے گھروں سے نکلو، اپنے جانوروں کے رسے توڑ دو، ماں کو کہا بچوں کو گوشت سے نکال کر پھینک دو، ماں ایک بچے گوشت سے پھینک کر جانوروں کے رسے کھول کر پوری قوم میدان میں چلی آئی، ساری قوم رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، جانور اور یہاں تک کہ جانوروں کے بچے بھوک کی پیاس کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، پوری قوم بل بلائی، پورے جانور بل بلائے، کہا خدا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے عذاب تیرے پیغمبر کے نافرمان ہیں، تیرے عذاب سے بچ سکتے ہیں اگر تو ہمیں بچا لے، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، تیرا رسول پیغمبر آئے گا، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم توحید کا دامن تھامیں گے، ہم شرک کی بھول بھلیوں سے باہر نکل آئیں گے۔ جب پوری قوم گر گرائی ہے، خدا کی رحمت جوش میں آئی، عذاب ٹل جاتا ہے، پوری قوم کو نجات مل جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں اس وقت ملت اسلامیہ کے دکھوں کا مداوع یہی ہے، ہم اجتماعی طور پر خدا کے عذاب کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم اجتماعی طور پہ توبہ نہیں کرتے، انفرادی طور پہ توبہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم خدا کے ان عذابوں سے بچنے والے، توبہ 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 کروانا والی الو کے پٹھا والی نہیں، توبہ توبہ شراب پی یا توبہ توبہ شراب پی کر کہہ رہا ہے میری توبہ توبہ میری توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں، توبہ یہ اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو۔ امریکہ مردہ باد ہے، انڈیا مردہ باد ہے، نوجوانوں نعرے بھی لگاتے ہو، الماریاں تو بھری پڑی ہیں انہی کی فلموں سے، تمہارے گھروں میں تصویریں تو انہی کی لگی ہوئی ہیں، تمہیں قرآن کی آیتیں آتی نہیں ہیں، گانے سینکڑوں کی تعداد میں حفظ ہیں، دانش بچہ پیدا باد میں ہوتا ہے، اب تو بچے کو اگر خاموش بھی کرانا ہو روتے ہوئے تو کہتے بھی ماشاء اللہ ہمارا بچہ بڑی موسیقی سمجھتا ہے، اگر رو رہا ہو تو موسیقی لگا دو بچہ چپ ہو جاتا ہے، اس کو چلنا نہیں آتا، چلنے سے پہلے ہی ابھی چٹی پہننے کا اس کا زمانہ نہیں ہوتا، پینٹ پوشٹ پہنا کر ماں کہتی ہے میرا کتے پہ سچ میں انگریز نظر آ رہے ہیں، تم انگریز بننے کے چکروں میں ہو، تم ان کی تہذیب کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، سارے مسلمان دنیا سے ہو گئے نابود، ہم تو یہ کہتے ہیں کبھی تھے بھی وہ دنیا میں موجود، بزا میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہلود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج کا مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی مسلمانی اور عمل کو دیکھ کر یہودیوں کو شرماتی ہے، کافروں کو شرماتی ہے، غیر قومیں کہتی ہیں یار یہ مسلمان ہے یہ پاکستانی ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اجتماعی طور پر توبہ قائل ہو کر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے, دامن خداوندی سے وابستہ نہیں ہوتے, غیروں کے چھوٹی ہوئی ہڈیوں کو جب تک ہم کھانا باعث فخر سمجھنے کی عادت ترک نہیں کرتے, غیروں کی تقلید, غیروں کی تحسین, غیروں کا تمکن, غیروں کا کلچر جب تک اس پر نالک ڈال کر محمدی تہذیب, اسلامی تقلید, اسلامی کلچر کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگتے ہیں, اس وقت تک خدا کی مدد ہمارے ساتھ, خدا کی مدد آ سکتی ہے؟ اگر آپ کی سمجھ میں میری بات آئی ہے تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد کم از کم ہم لوگ تو یہ فیصلہ کریں کہ اپنے گھروں کو فحاشی, عریانی اور بے حیائی سے پاک کریں گے. آپ اس کا وعدہ کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں؟ اپنی شکل صورت کو بھی اسلام کے مطابق بنائیں گے, اس کا بھی وعدہ کرتے ہیں؟ اے ہولی ہولی وعدہ کرو گے؟ چنگے پڑے بڈھے بندے مچھا پہ بھی کالک لا لیں, داڑھی تو صاف ہے اور داڑا نہ ہونے کی وجہ سے گلا اندر نو بڑی ہیں, اندروں زبان کا ٹھپا دے کے رومان لا گیا انہیں, اے بھی بال من چھڑ دو چار گلا اندر نو بڑی ہیں, کبرا نتر لتا کبا چمئی ہیں, مگر چہرے سے سنت رسول سجانے کے لیے تیار نہیں. جانا چاہتے ہیں دنیا سے, مر رہے ہیں, دم نکل رہا ہے, مگر کبھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ جب قبر میں میرے سامنے پردے ہٹا کر کہا جائے گا ما تظن فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے کہہ دیا یہ میرے نبی ہیں, فرشتوں نے پوچھ لیا ظالم جسے نبی کہہ رہا ہے اپنی شکل کو دیکھ, تیری امتی ہونے والی شکل ہے, کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں جلوس نکالنا تھا, کس قدر دکھ کی بات ہے, کس کے لیے جلوس نکالیں,